رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبہ میں چند جمعے سے ہم ترتیب وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک معائنہ، ایک مطالعہ اور سیرت مبارکہ کے خلاصے کے حوالے سے بنیادی چیزوں کو ذکر کر رہے تھے، جس کا عنوان سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے وہ آفاقی پہلو کہ جو اپنے دامن میں، اپنے احاطے میں انسانیت کی تمام ضروریات، تمام سہولیات، تمام تقاضے، تمام منافع اور تمام اس کی حاجتوں کو گھیرے ہوئے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ وہ عظیم زندگی ہے جو انسانیت کے تمام شعبوں کے لیے ایک کامل دستور، ایک کامل ہدایت اور ایک کامل نمونہ. یہ بات یقیناً قرآن مجید فرقان حمید نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی، لیکن حقیقت ہے اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو ذکر کیا یا مذہب اسلام نے جس چیز کو ذکر کیا وہ حقیقت ہی کو ذکر کیا، جس میں اتار و چڑھاؤ یا شبد بازی یا اپنی طرف سے ملمہ کاری یا خوش عقیدگی کی بنا پر اپنی طرف سے باتوں کو جذبات سے پیش کر دینا نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا، ایسا بنیادی درجہ قرار دیا کہ جس کی روشنی میں ہی انسانیت کی زندگی کے تمام تاریخ شعبے روشن ہو سکتے ہیں. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ایک خالی ذہن محقق جو صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر انسانیت کے معیارات اور انسانیت کی افضلیت اور انسانیت کی بزرگی کے جو معیار ہیں، جو اصول ہیں، اس کو بنیاد بنا کر جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کا یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کی ذات کو بنیاد بنا کر، جس کے کلمات اور کردار اور فرمان کو بنیاد بنا کر ساری انسانیت اس کی پیروی کر کے اپنی زندگی میں اس سے روشنی حاصل کرے تو وہ صرف جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. میں اس کو اسی انداز میں چند جمعے سے ذکر کر رہا تھا کہ صرف یہ مذہبی رنگ ہی میں نہیں، یعنی یقیناً مذہب عقل سے کوئی ٹکراتا نہیں بلکہ عقل کا کمال ہی مذہب ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کو اگر خالص ذہن ہو کر بھی اگر پڑھا جائے تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ واقعتاً ثابت ہو کر نظر آتا ہے کہ جیسی سمجھداری، جیسی دانائی، جیسا تدبر اور جیسی متانت اور جیسی صلاحیت آپ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے، یہ کسی انسان کے اندر اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے اس وقت دور، یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے جہاں الحاد، بے دینی اور نفسا نفسی یا نفسانیت کے طور پر عقیدوں میں شک کے بیج اور جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں، وہیں پر ایک مسلمان پڑھے لکھے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بحیثیت ایک انسان کا مطالعہ کرے. بحیثیت نبی کے تو مطالعہ کر ہی رہا ہے لیکن بحیثیت انسان کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس نے یقیناً ایک سچے شخص ہی کی بیعت کی ہے، اس نے یقیناً ایک رسول اور نبی ہی کی بیعت کی ہے. کیونکہ نبی اور رسول یہ انسانوں کی طبقوں میں سب سے بزرگ منصب ہے، سب سے معتبر منصب ہے، سب سے عزت والا منصب ہے. تو پھر انسانوں میں عزت اور توقیر کے جتنے منصب ہو سکتے ہیں اور کسی شخصیت کے کمال کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں، اگر اس کو معیار بنا کر تحقیق کر دیکھا جائے تو یقیناً وہ تمام خوبیاں، وہ تمام کمالات، وہ تمام درجے جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر ممتاز کرتی ہیں، اس سے بزرگ بناتی ہیں، اس سے معتبر بناتی ہیں، وہ تمام درجات جو انسان کو انسان پر حیثیت اور اس کی ویلیوز کو بڑھاتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، بنیاد بنائی جائے، قانون بنا کر، چاہے وہ سچائی ہو، دیانت ہو، امانت ہو، حقوق کی پاسداری ہو، اپنی آئلی زندگی ہو، خارجی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، طبیعت کے حوالے سے مزاج ہو، خوبصورتی کے حوالے سے ہو، مزاج کی نزاکت ہو، مزاج کی اپنے کمال کے حوالے سے ہو، یقیناً جو بھی چیزیں جو انسان کی ویلیوز ہے جس سے انسان دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، ان تمام ویلیوز کو اگر بنیاد بنایا جائے تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کمالات سب انسانوں سے زیادہ بدرجہ اتم موجود ہیں. چاہے وہ ذہانت کے حوالے سے ہو اور ذہانت کے جس قدر شعبہ جات، میں نے اس پر پوری تقریر اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا کہ انسان کی خوبی کا سب سے بڑا مقام اور اصل اس کی جو فضیلت ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے. انسان اپنی عقل ہی کی وجہ سے اور عقل اور اس شعور کی وجہ سے کہ عقل اس کو تمام حفظ مراتب، عقل اسے تمام کے حقوق کی پاسداری ہر ایک کا لحاظ سکھاتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو انسان کو تمام مخلوق میں اٹھا کر ممتاز کرتی ہے. تو اسی بنیاد پر اگر انسان عقل ہی کی معیار اور عقل ہی کی خوبی کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق میں بزرگ اور برتر ہو جاتا ہے، تو اسی عقل کو ہم اپنے کمال پر اگر دیکھتے ہیں تو وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. تو اس درجے سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، حق نبی ہیں، کیونکہ حقانیت کے سارے معیارات کے ظاہری پہلو ہوں یا باطنی پہلو ہوں وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. عموماً سائنس کا طالب علم ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فزکس یا جو ہے وہ ظاہری تجزیے سے اس بات کو ذکر، یہ جو آپ مذہب کی بات کہتے ہیں اس کو آپ میٹافزکس کہہ دیجئے یا ماں بات طبیعت کہہ دیجئے. ماں بات طبیعت یا میٹافزکس تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری حس ہی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتی. ہم تو اسی چیز کو قبول کر سکتے ہیں، یہ بہت بنیادی سوال ہوتا ہے کہ ہم اسی چیز کو قبول کر سکتے ہیں کہ جس کا ہم تجزیہ کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں، دو ویزیبل ہو، جو نظر بھی آئے مشاہدہ بھی کر سکیں. انویزیبل چیزیں یا میٹافزکس چیزیں، ماں بعدت طبیعت چیزیں، عالم غیب کی چیزیں جو ہمارے تجزیے میں ہی نہیں ہیں، جو ہمارے تجربے میں نہیں ہیں، جو ہمارے دائرے میں نہیں ہیں، ہم اس کو پرکھ نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں ہم صحیح یا غلط کا کیسے معیار بنائیں؟ لیکن یعنی یہ بات حضور کے معجزات پر کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول وحی پر کی جاتی ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو ساری انویزیبل چیزیں ہیں، یعنی بالکل ہم اس کے سامنے بلائنڈ ہیں، بالکل اندھے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہم کیسے مذہب کے پابند ہو جائیں؟ مذہب تو ساری باتیں میٹافزکس کرتا ہے، مذہب تو ساری باتیں جو ہے ماں باپ طبیعت کی کرتا ہے، جس کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ناک سن سکتی ہے، نہ زبان چکھ سکتی ہے، نہ ہاتھ. تو ہم تو بات جو کریں گے وہ فزکس کی کریں گے، تحقیق کی کریں گے، لیکن یہ بات اپنے معیار پر کوئی لوجیکل نہیں اور کوئی تحقیق کا معیار نہیں رکھتی. ایسی بہت سی چیزیں ہمارے درمیان تحقیق طلب ہے کہ جس کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم اس کا معائنہ نہیں کر پاتے, ہم اس کا تجزیہ نہیں کر پاتے. خود اس مادی کائنات کے اندر ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کا سائنس نے تجزیہ کر لیا ہے, ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کو تجزیہ کرنے کے بعد اس کو بالکل پا لیا ہے. سب سے بڑی بڑی چیزیں اگر دیکھیں, میں اور آپ روز مرہ اس کو دیکھتے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, اس کے بارے میں اگر آپ نظریات پڑھیں تو اس پر ایک تخیلاتی باتیں ہیں کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. حتمی کوئی بات نہیں, لیکن وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک چیز ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں, تو اس کا مطلب عقل کا سفر ابھی باقی ہے, شعور کا سفر ابھی باقی ہے, تحقیق کا سفر ابھی باقی ہے. ابھی سے 100 سال پہلے آپ اسمارٹ موبائل کا تصور ہی نہیں رکھ سکتے تھے. اس سے پہلے اگر آپ 500 سال پہلے چلے جائیں تو انجن نما گاڑیوں کا تصور کہ وہ ایندھن سے چلے گی, لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ خچر, یہ ہمارے سواری کے جو جانور ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا کہ جناب ایک انجن ہو جائے گا, وہ ایک ایندھن سے چلے گا. لوگ مذاق اڑاتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں سے 100 سال پہلے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جناب ایک موبائل اس طرح آپ کے ہاتھ میں ہوگا, سیٹلائٹ سسٹم ہوگا, نہیں. لیکن عقل نے جیسی جیسی ترقی کی, اس وقت وہ اس کے لیے ماں باپ طبیعت چیزیں تھیں, میٹافزکس ٹائپ کی تھی, لیکن جب عقل نے ترقی کی تو وہ فزکس کے دائرے کے اندر آ گئی. بالکل اسی طرح دین کے, ایمان کے وہ معاملات جو اس وقت ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے ہمارا وہ سفر وہاں پر مکمل نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے اس کو اگنور کر دینا کہ جناب یہ تو ہمارے لیے بالکل انویزیبل چیزیں ہیں, انسین چیزیں, اس لیے کہ ہمارا سفر وہاں تک نہیں پہنچا. ہم اسکول کے اندر اس طالب علم کے مانند ہیں کہ جو ابھی صرف کے جی ون میں آیا ہے, لیکن اگر ہم اس شخص کے مقابلے کس طرح کر سکتے ہیں جس نے شعبے کے اندر ڈاکٹریٹ کر لیا ہے, وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے, اس نے سفر مہیا کیا ہے, تو یہ چیزیں بظاہر گویا کہ الہاد اور بے دینی کا سبب بنتا ہے اور لوگ مذہب کے مخالف ہو جاتے ہیں اور مذہبیات کے مخالف ہو کر اپنے سوالات قائم کرتے ہیں, جبکہ اس میں کوئی نہ عقلی دلیل بنتی ہے اور نہ کوئی سود والی دلیل بنتی ہے, جس طرح کی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کی. لیکن اگر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ویزیبل معیار میں بھی اگر اتار کر, میں اسی بات پر آ رہا ہوں, یعنی سرکار کے معجزات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی, اگر یہاں تک تجزیہ کی آپ کی وہ نہیں ہے, تو سب سے بڑی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی خود ہے, جو آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی دلیل ہے, یعنی ایک شخص کو ترقی پر پہنچنے کے لیے جو معیار کی ضرورت ہوتی ہے, جو شعور کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں ہیں. نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی معلم ہے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی استاد ہے, نہ کوئی مدبر شخص ہے, نہ ماں باپ حیات ہیں, نہ گھر کا ماحول ایسا, نہ باہر کا ماحول ایسا. تو ایک بچہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے؟ ماں کی تربیت سے, باپ کی تربیت سے, گھر کے ماحول سے, باہر کے ماحول سے, اچھے استاد سے, اچھے اسکول کے انتخاب سے, اچھے نصاب کے. لیکن یہ ساری چیزیں اگر نبی پاک کی زندگی میں دیکھیں تو یہ سب ختم ہے. اب الامی یہ ہے, اللہ نے آپ کو امی بنایا, یعنی اس اصل پر باقی رکھا. اور شعور کو حاصل کرنے کے جتنے ظاہری کاز ہیں, سبب ہیں, وہ تمام ہماری زندگی, ہمارے نبی پاک کی زندگی میں نظر نہیں آتے. نہ کسی استاد کے آگے بیٹھے ہیں, نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے, نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے, نہ کسی سے بولنا سیکھا ہے, یہ تمام چیزیں خاموش ہیں. لیکن آپ دیکھیے, جب بولنا شروع کیا تو پھر بولنے کا قانون بھی پھر وہیں سے بنا. جب تحقیق پر بات کی تو ہر شعبہ, چاہے وہ معاشیات کا تھا, چاہے وہ سیاسیات کا تھا, چاہے وہ ریاست کے حقوق کا تھا, چاہے وہ عائلی زندگی کا تھا, چاہے وہ پرسنل لائف کا تھا, جس شعبے پر بھی آپ نے, اور سارے شعبے پر آپ نے بولا, اور جو آپ نے بولا وہ ایسے بولا کہ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ اس مسئلے کو اتنی باریکی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اتنا یہاں تھا. یہ ہے نبی پاک کی زندگی کا وہ واضح پہلو جس پر غیر مسلم محققین نے خالی ذہن ہو کر تحقیق کا معیار, تعصب کے عینک ہٹا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جب معائنہ کیا تو وہ بغیر تعریف کیے ہوئے یا اس میں سے چند لوگ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہ سکے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے ان بنیادی پہلو کو مطالعے اور مشاہدے کے اندر لایا جائے. ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے احوال کو ذکر کر رہے تھے, جس طرح میں نے ابھی چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ گھر کا ماحول, یعنی والدہ انتقال کر گئی ہیں, والد صاحب انتقال کر گئے, دادا انتقال کر گئے, چچا کثیر العیال ہیں, لیکن تمام چیزیں جو شعور بچے کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں, اٹھاتی ہیں, لاتی ہیں, اس کو صلاحیت کرتی ہیں, وہ تمام چیزیں نہیں ہیں. تو پتا چلا ایک ذات ایسی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام جس کو میٹافزکس یعنی ما بعد الطبیعات کا ایک نظام ہے جس نے شخصیت کو ابھارا اور ایسے لا کر کھڑا کیا کہ وہ سارے انسان انسانوں تک انسانیت کو لانے کا ذریعہ اگر کسی کا کلام بنا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نظریے سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مصرع کا مثال دیتا ہوں. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 8 سال کے ہیں اور آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا, پیدائش سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں گیا, 8 سال میں دادا جان کا وصال ہو گیا. یعنی تربیت کے جو مراحل ہیں, ایک بچے کے اندر کمال سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کے گھر والے اس کے ساتھ محنت کر کے اس کمال کو اجاگر کرتے ہیں, استاد اجاگر کرتا ہے, ماحول اجاگر. ماحول باہر آپ نے دیکھا ہے, شراب پینا فخر کی بات ہے, زنا کرنا فخر کی بات ہے, کون سے اس ماحول کے اندر خرابی نہیں. لیکن آپ دیکھیے ایک بڑی حیران کن بات جس پر سارے عرب کے لوگ یعنی جو حضور سے جھگڑتے رہے ہیں لیکن جب انہوں نے اس معیار پر غور کیا اعلان نبوت کے بعد تو وہ پھر حضور کے سب سے بڑے محب بن گئے. اب آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ سیرت کے اندر ملتا ہے جو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے ہمیں اس بات کی طرف. جس وقت ابو طالب کی نگرانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کی عمر شریف 8 سال سے زیادہ تھی, 8 یا 9 سال کے قریب تھی. ابو طالب کثیر العیال تھے یعنی ان کے بچے بہت تھے, تو سارے دن کمانا اور پھر لانا, تاخیر سے کھانا پہنچنا, تو بچے جو ہیں یعنی بھائی بہن جو ہیں دسترخوان لگا دیا گیا اور اس پر کھانا رکھ دیا گیا, تو سارے بچے اپنی طبیعت کے مطابق, ظاہر سی بات ہے بچے کو بھوک لگے تو وہ فوراً کھانے پینے کی چیزوں سے باز تو نہیں رہتا, فوراً لپکتا, سارے بھائی بہن دسترخوان کی طرف بڑھ جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دور 8 سال کی عمر ہے خاموش بیٹھے رہیں. ابو طالب اپنے بچوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں اور خاموش رہیں کہ اسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے اسی طرح, لیکن یہ آگے دسترخوان پر نہیں آ رہا ہے. بلکہ جب بھائی بہن کھا جاتے ہیں کھا لیتے ہیں کھانا سیر ہو جاتے ہیں تو ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8 سال کا بچہ اٹھ کر ان سے پوچھتا ہے کھانا اچھا لگا آپ طبیعت سیر ہو گئے اور کچھ کھائیں گے آپ؟ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے بات اپیل کرتی تھی کہ اس عمر کے اندر ایثار کا یہ جذبہ ہے, دوسرے کو ترجیح دینے کا یہ جذبہ ہے, حفظ مراتب کا یہ جذبہ ہے. تو ابو طالب اس وقت کہہ گئے اپنے بچوں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد بڑے ہو کر بہت ایک غیر معمولی شخصیت بنیں گے, اس لیے کہ اس عمر کے اندر ان کی دانائی سنجیدگی اور حقوق کی اتنی پاسداری ہے جس کو کہا گیا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. تو اس لیے ہم مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا کہ غیر مسلم آئیں لیکن تحقیق کا معیار لے کر آئیں, تعصب کا عینک اتار کر آئیں, ایک انسان کے اندر جو بزرگی کے جو ویلیوز ہیں اس کو بنیاد بنا کر آئیں اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, پھر بتائیں کہ ایسا انسان کیا عام انسان ہو سکتا ہے یا ایسا انسان نبی ہی ہو سکتا ہے. جس طرح کی ایک مثال اور ذکر کی جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سابق الامین کیوں کہا گیا؟ 18 سال 19 سال کی عمر میں جب اپنی چچا کی دکان جو مکہ کے اندر تھی اس پر آپ بیٹھتے بھی تھے, کبھی چچا کے ساتھ آپ مصر کی طرف شام کی طرف یمن کی طرف سفر بھی کرتے, چچا پر بوجھ نہیں بنے, چچا پلکھوں پر آپ کو بٹھاتے ہیں کہ تو میرا بھتیجا ہے, لیکن وہ خود بغیر کسی کے سمجھائیں اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھ کر کھاؤں گا. تو بچہ وہ اس عمر کے اندر اپنے چچا کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں 8 سال کی عمر سے, تو چچا کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ یہ شعور میرے بچوں کے اندر نہیں, اس کے اندر کیسے ہے؟ اور ایک وقت ایسی آتی ہے کہ جب عمر شریف 16 یا 17 سال کے قریب کی ہے, چچا کی دکان پر بیٹھے ہیں, سامان فروخت کرنے میں صداقت کا یہ معیار ہے کہ لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دکان ہے کہ جس کا بیچنے والا شخص وہ ہے جو شیخ کے کھوٹا ہونے کو بھی بتاتا ہے اور کھڑا ہونے کو بھی بتاتا ہے. اور باقاعدہ ایک بندہ جو بعد میں دار اسلام میں داخل ہوا اسی دلیل کے اوپر جب سرکار نے 40 سال کے عمر کے بعد اعلان کیا, اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے ان سے متاثر ہوئے؟ کہا متاثر تو میں ان سے ان کے 18 سال کی عمر میں ہوا تھا اور میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ سمجھ ان میں کہاں سے آئی, نہ ماحول ہمارا ایسا ہے, نہ ہمارے لوگوں کا رویہ ایسا ہے, نہ ہمارا مزاج ایسا ہے, اتنی اونچی بات ان کے دماغ میں آ گئی اور اتنے اونچے معیار کا یہ بندہ ہے, اتنا اونچا سوچتا ہے, ہر ایک کے حقوق کو اتنی باریکی سے اتنے لحاظ سے اتنے مروت سے دیکھتا ہے, تو اس کی طبیعت کا عام لوگوں سے مختلف ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا مرتبہ بھی عام لوگوں سے مختلف ہے. انہوں نے کہا جی کیا دیکھا تھا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کبھی یوں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا سامان ہم ان کو دے دیتے تھے مزاربت پر, یہ لے جاتے ہیں شام جا رہے ہیں تو ہماری کہ بھائی یہ چیز ہماری فروخت کر دینا, تو یہ لے جاتے فروخت کر کے لے آتے. کبھی یوں ہوتا کہ یہ ہم جا رہے ہوتے تو یہ ہمیں اپنا سامان دے دیتے اور کہتے کہ جناب آپ لے جائیے اور فروخت کر کے آئیے. لیکن کہتے ڈیلنگ کے اندر ہم حیران ہو جاتے تھے اور ہم ان کے اخلاق کے سامنے جمد ہو جاتے تھے کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں, ہمیں شعور حقوق اور احساس مرتبوں کا اتنا نہیں. اور یہ 17 سال کا بچہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے. کہتے کیا دیکھا آپ نے؟ کہا یوں ہوتا تھا کہ جناب جب یہ ہمارا سامان لے جائیں بیچنے کے لیے تو جب اس علاقے سے واپس آئیں تو اپنے گھر میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمارا انتظار کر کے ہمیں ہر چیز کا حساب نہ دے دیں. اور دینے کے بعد کہتے کہ جب یوں ہوتا تھا کہ ہم ان کا سامان لے کر جائیں اور جب ان کا سامان بیچ کر ہم آئیں تو لوگ ہم سے اپنے نفعوں کے لیے لپک رہے ہوں, ہمارے گربان پکڑ رہے ہوں, جھجت کر رہے ہوں کہ اتنی کی چیز نہیں تھی, اتنی کی چیز تھی. تو کہ یہ وہ پہلا شخص ہوتا تھا ہمیں آ کے پوچھتا تھا سفر آپ کا خیریت سے گزرا ہے, آپ سفر میں خیریت سے رہے, میں آپ کے لیے پانی لے آؤں, آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے, بھوک لگے تو کھانا مہیا کروں. انہوں نے کہا اتنے میں چیز بک گئے, اس کی بات بعد میں کریں گے, آپ نے اتنا لمبا سفر کیا. پھر فرما وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جو اپنی زبان سے بات کرتے کہ تمہاری چیز اتنے کی تھی ہم نے اتنے بھیجی, وہ حجت نہیں کرتا, ہماری زبان کا لحاظ کر کے اسی پر یقین کر کے سامان اٹھا کر چلا جاتا. تو کہا یہ معیار تھا کہ عرب کا معاشرہ حضور کو امین و صادق کہتے, لوگوں کی زبانوں کا لحاظ. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پڑھی, ابو داؤد شریف میں روایت ہے اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور کی عمر 22 سال کے قریب تھی ایک راستے میں روکا اور روک کر کہا کہ آپ یہیں کھڑی رہیے میں آ رہا ہوں جانا نہیں. تو پورا دن گزر گیا حضور وہاں کھڑے تھے اور وہ شخص بھول گیا تھا یہ بات کر کے, وہ شخص بھول گیا. جب رات کے کسی پہر میں اپنے کام کے لیے ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے حضور کو کھڑا ہوا دیکھ کر تعجب میں کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہارا انتظار کر رہا تھا. وہ شرمندہ ہوا, اس نے کہا میں تو بھول گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے کہا رکو اور میں چلا جاؤں؟ تو کہا تمہیں لوگوں کی زبان کا اتنا پاس ہے, لوگوں کی اتنی ویلیو ہے تمہارے نزدیک. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل جو آپ کی انسانیت میں سب سے کامل ہونے کی دلیل تھی, جو خود اگر پوچھا جائے کہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ خود اپنی دلیل ہے, اپنی سچائی کی خود یہ دلیل ہے. تو لہذا اس پر قرآن مجید بھی بول اٹھا. قرآن کریم نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب یہ میں نے وہ سیرت کے چند احوال آپ کے سامنے پیش کیے, بلکہ ایک جملہ میں یہاں پر اگر عرض کروں تو اگر آپ دیکھیں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک جس وقت سیدہ ختیجہ کے ساتھ ہوا تو اس وقت سیدہ ختیجہ کے پاس ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دے دی, انہوں نے دے دیا, حضور نے ان کی تربیت کی, شفقت کی. زید بن حارثہ کا واقعہ ہر بندہ جانتا ہے کہ بڑا عجیب تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں, کیونکہ عرب کا یہ معاشرہ تھا خانہ جنگی چلتی تھی, دشمنیوں میں ایک دوسرے کے بچے اغوا کر لیتے تھے, یہ اسی طرح گویا کہ اغوا ہو گئے, بچپن میں اغوا ہو گئے. اب میں اپنے آپ پر اور آپ اپنے آپ پر اس احساس اور رشتے کو محسوس کر کے اس واقعے کو سنیے تو آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ حضور جیسا انسان نہیں وہ انسان ہے, یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. زید بن حارثہ جب اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اغوا کر لیے گئے, 3-4 جگہ سے بکتے ہوئے وہ مکہ پہنچے, کافی عرصہ گزر گیا, ماں سے دور باپ سے دور, ماں رو رو کے بے حال ہے, باپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. کبھی ایک بندہ مر جائے خدا نہ کرے تو دیکھیے آپ بندے کو صبر آ جاتا ہے, لیکن ایک کھو جائے تو ہر یاد اس کی بندے کے لیے جو ہے کہ وہ ایک موت ہوتی ہے. لیکن خبر آئی باپ کو کہ جناب مکہ کے اندر جناب جو ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ کا بیٹا پایا گیا ہے. اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, عمر شریف اس وقت جو ہے وہ 30 سال سے کم کی ہے. باپ بہت زیادہ فدیہ لے کر حضور کے پاس پہنچ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی کہ انسان کی نظر سے حضور کو دیکھیں آپ, اور پھر بتائیے انسانی کی تاریخ میں ایسا کامل انسان کہیں نظر آتا بھی ہے. پہنچ گیا اور پہنچ کر اس نے کہا کہ یہ فدیہ آپ لے لیجیے ہم سے اور ہمارے بچے کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر تمہارا بیٹا ہی ہے تو میں اسے بلا لیتا ہوں, تمہیں پہچان لے گا اور پہچان کر اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو آزادی رائے ہے آپ کے ساتھ چلا جائے, لیکن پہلے دیکھیں تو صحیح کہ وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے. انہوں نے کہا جی بلا لیجیے. بلا لیا گیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کہ زید یہ تمہارے ابو ہیں؟ کہا ہاں میرے ابو ہیں. دور کھڑے ہوئے, کہیے کون ہے؟ دوسرا کہا ہے میرے چچا ہیں. انہوں نے پیسے دیے, سرکار نے فرمایا ان سے پوچھ لو یہ جانا چاہے, پیسے مجھے نہیں چاہیے اس کے. تو کہا زید آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ. باپ قریب آئے, باپ نے سینے سے لگایا اور ان کی شوکت اور ان کی شوق کو उजागर किया, भड़काया, तेरी मां रो रही है, तेरी बहनें तुझे याद कर रही, मैं खुद तेरे तुझे ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हो चुका हूं, चल मेरे साथ, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। सारी बात उन्हें सुनने के बाद कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उनका कैसी बात कर रहे हो, तेरी मां तुझे देखने के लिए तरस रही है और तू अपनी मां का नाम सुनकर मुझे देखकर यह कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा और तू यहां पर गुलाम है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा। तो चचा ने गुस्से में जुमला कह दिया कि तू अजीब आदमी है, हम तुझे आजाद कर रहे हैं। और उस बात को भी आप हजरात जहन में रखें कि गुलामी और आजादी उस दौर में कितना कॉन्सेप्ट, कैसा अजीब मामला था। गुलामी एक जूती से ज्यादा जिल्लत का दर्जा था। जब चचा ने गुस्से के अंदर यह बात की कि तू आजादी को छोड़कर गुलामी को पसंद कर रहा है, तो उस वक्त ज़ैद बिन हारिसा ने सर उठाकर कहा कौन सी गुलामी, मैंने इस हस्ती के पास शफकत वो पाई है कि शायद मेरी मां के पास भी वो शफकत ना हो। तो ये लोगों के साथ डीलिंग, ये मामलात जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हैं जो खुद अकली तौर पर इस बात को साबित करते हैं कि ऐसा अखलाक, ऐसी शफकत, ऐसा मियार एक नबी के अलावा किसी और के अंदर नहीं पाया जा सकता। इसीलिए कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया था कि मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कि हमारा नबी ना ऐलान नबूवत से पहले मा दल्ला कभी गुमराह हुआ, ना राय हक से हटा। पूरी जिंदगी आप पढ़ लीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की, उस शिर्क वाले माहौल में कभी एक जुमला आपने किसी बुजुर्ग, आपने किसी बुत की तारीफ में नहीं कहा। भेड़ चाल है ना, जो सब कर रहे हैं वो सब कर रहे होते हैं, भेड़ चाल में कोई भी चला जाता है, एक बंदा भी हिदायत की बात करने वाला नहीं। लेकिन कभी एक तारीख का एक रुख आप नहीं बता सकते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के बुतों के लिए कोई ताजीमी जुमला कहा हो या अपने दिल को उस तरफ लाया हो। बल्कि यह वाकया है कि जब अबू तालिब के साथ आप मुल्क शाम गए तो वहां पर राहिब ने आपसे कहा था कि आप ये चीज बेच रहे हो तो आप उज्जा की कसम खाओ, तो आपको जलाल आया, उम्र शरीफ 18 साल की, फरमा मैं उज्जा की कसम नहीं खाता, उज्जा उनका बुत था। तो कुरान ने इस बात को जिक्र किया कि मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, दल्ला भी फैले माजी है और गवा भी फैले माजी है, यानी माना यह है कि हमारा महबूब ऐलान नबूवत और रिसालत के की जब वही की गई है उससे पहले भी कभी इसका कदम राय हक से अकीदे में गुमराह ना हुआ, और वमा गवा, और ना इससे कोई गैर अखलाकी हरकत सरजद हुई। अब आप तनसीब हजर असवद का मामला देख लें, हिल्फुल फजूल का मामला देख लें, वो दानाई क्या है, वो करामत क्या है। इंशाअल्लाह अजीज इसको इसी अकली तहकीक के जामे के अंदर हम पेश करने की कोशिश करेंगे आने वाले जुमे के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ है कि हमें जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को तहकीक से पढ़ने की तौफीक दे, ताकि अकीदतों के अंदर और ईमान में शक के जरासीम जो इल्हाद लाना चाहता है वो दाखिल ना हो सके। हमारा जहन याद मुस्तफा के लिए सुतरा रहे, हमारा दिल याद मुस्तफा के लिए सुतरा रहे, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी तबीयत आपके हुकूक को कबूल करने के लिए मुंतशिर ना हो। जो हक आपका है, जो मियार आपका है, इसको यह कह देना कि यह तो सिर्फ मौलवियों की बात है, यह तो सिर्फ मजहबी कॉन्सेप्ट है, यह तो जज्बातियत का पहलू है, ऐसा नहीं, यह हकीकत पर मबनी बात है। इसलिए मजहब ने की है, इसलिए इस्लाम ने की है, इसीलिए मुसलमान कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मियार जिंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी जिंदगी पाक से तहम्मुल, बर्दाश्त, सच, रास्तगोई, हिफ्ज़ मरातिब और हुकूक की पासदारी, और अपने और गैर और जाने और अनजाने के दरमियान जो आपने किरदार अदा किया है, उन बुनियादी वैल्यूज को, उन बुनियादी अच्छी आदतों को हमें अपने मियार में लाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि किरदार मुस्तफा ही वो जरिया है जो इंसानियत को इर्तका देता है। इंसानियत अगर इर्तका चाहती है, तरक्की चाहती है, तो उसका मकसूद ही किरदार मुस्तफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आपकी तालीमात से मुझे और आपको बहरमंद करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।